الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے دعوت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس کے مختلف نکات کی وضاحت ہو رہی ہے اور نفسیات کا لحاظ کے موضوع پر جو کچھ میں نے لکھا ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس بات کی قرآن نے بھی تاکید فرمائی کہ کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے بت پرستی میں مبتلا لوگ محض اس وجہ سے بھڑک اٹھیں کہ ان کو ان کے بتوں کو برا بلا کہہ دیا گیا ہے۔ ہر انسان نے، ہر قوم نے، ہر گروہ نے کچھ بت بنا رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بت صرف پتھری کے بت نہیں ہوتے، شخصیات بھی یہی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ دیوبندی نقطہ نظر کے لوگوں کے اپنے اکابر ہیں اور وہ ان کے ساتھ غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ یہی تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں تبلیغ کا کام کیا، جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، جنہوں نے مدارس بنائے، جنہوں نے یہاں جو کچھ بھی بدعات تھیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ اہل حدیث کے اپنے اکابر ہیں، بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں کے اپنے اکابر ہیں، اہل تشیع کے بھی اکابر ہیں۔ اس طرح بحثیت مجموعی ائمہ اربعہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی عصبیت ہوتی ہے۔ جب آپ دین پیش کرتے ہیں اور اس کی دعوت پیش کرتے ہیں تو بعض اوقات کسی بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں بھی آپ کو تنقید کرنا پڑتی ہے یا آپ کسی چیز سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر کیا لب و لہجہ اختیار کیا جائے، کس طرح سے بات پیش کی جائے جس کے نتیجے میں حمیت جاہلی کے جذبات نہ بھڑک اٹھیں۔ یہ بڑی مثالی صورتحال ہے کہ ہم لوگوں سے یہ توقع کریں کہ وہ ان چیزوں سے بلند ہو کر بات پر توجہ دیں، یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بہت مثالی صورتحال ہے کہ لوگ اس کو باور کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر کے سوا ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، سب لوگ مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں، یہ منوانا آسان کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب دعوت پیش کی جائے یا دین کے فکر کی اصلاح کی جائے یا کوئی صحیح چیز لوگوں کے سامنے رکھی جائے تو اس میں اس نفسیات کو ملحوظ رہنا چاہیے اور کوئی بے ضرورت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ نمبر تین، دعوت کے مخاطبین میں جو لوگ اپنی قوم کے لیڈر اور پیشوا ہوں، یعنی ایک تو وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ماضی میں بڑی شخصیات رہی ہوں اور لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جس زمانے میں یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ لیڈر ہوں گے، کچھ پیشوا ہوں گے۔ دعوت کے مخاطبین میں جو لوگ اپنی قوم کے لیڈر اور پیشوا ہوں ان کے بارے میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ چونکہ دوسروں کی عزت و تکریم کے خوگر ہوتے ہیں، یعنی وہ جب سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا جب سے لیڈر بنے ہوتے ہیں یا جب سے ان کو پیشوائی کا منصب حاصل ہوا ہوتا ہے، اس وقت سے ہر شخص ان کے سامنے عزت اور تکریم ہی سے پیش آتا ہے۔ ان کے ہاتھ چومنے والے بھی ہوتے ہیں، جوتا اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی ہر بات پر مرحبا حبذا کہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے دائی کے لب و لہجے اور مخاطبت کے اسلوب سے ان کے پندار نفس پر چوٹ نہ پڑے، یعنی اب ان سے بھی بات کرنی ہے، ان تک بھی پیغام پہنچانا ہے، کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لب و لہجہ ایسا نہ ہو اور مخاطبت کا اسلوب ایسا نہ ہو کہ ان کے پندار نفس پر چوٹ پڑے، کہ مبادہ یہی چیز ان کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں موسیٰ و ہارون کو اسی پہلو سے ہدایت فرمائی، اذهبا الى فرعون انہ تغا فقول لہ قول لین لعلہ یتذکر او یخشا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اسے نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اپنے رب سے ڈرے. یہاں تک کہ اگر کسی وقت ان لوگوں کے اخلاق و کردار کی پستی پر تنقید خود دعوت کی ضرورت بن جائے، یعنی جو اس وقت کے لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، وہ بعض اوقات اس طرح کی پستی میں اتر چکے ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے ایسے پست ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، خود دعوت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی جائے. یہاں تک کہ اگر کسی وقت ان لوگوں کے اخلاق و کردار کی پستی پر تنقید خود دعوت کی ضرورت بن جائے تو اس کے لیے بھی بالواسطہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے، یعنی براہ راست نام لے کر کسی شخص کو مخاطب کر کے، کسی کا تذکرہ کر کے، اس کے بجائے بالواسطہ اسلوب. قرآن مجید میں اس کی بہترین مثال سورہ قلم میں قریش کی قیادت پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. یعنی اب یہ تبصرہ تو دعوت کی ضرورت بن گیا، لوگوں کو یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ جن لیڈروں کے تم پیچھے چل رہے ہو، جن پیشواؤں کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہو، وہ اخلاقی لحاظ سے کیسے پست ہیں، یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے دعوت میں. لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے براہ راست اسلوب اختیار نہیں کیا، یعنی ان کی فہرست نہیں سامنے رکھ دی، ان کے نام نہیں لے لیے، ان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ بہت انڈائریکٹ بالواسطہ اسلوب اختیار کیا. سنیے، ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشائم بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک ظنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تطلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اور تم بات نہ سنو ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے کی، ذلیل اشارہ باز چگلی لیے پھرتا، بھلے کاموں سے روکتا، حد سے بڑھتا، حق مارتا، سنگ دل، اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے. یہ اس بنا پر ہوا کہ اس کے پاس مال و اولاد ہے، اس کو ہماری آیتیں سنائیے تو کہتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں. تو یہ تنقید تو ضروری ہو گئی، یہ بتانا بھی ضروری ہو گیا، لیکن قرآن مجید نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا بالواسطہ اسلوب میں اپنی بات کہہ دی. چار، دعوت کے مخاطبین جب اعتراض، نکتہ چینی، طنز و تعریض اور ٹھٹھے مخول کی طرف مائل ہوں، انسان کے اوپر مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں، کسی مجلس میں، کسی گفتگو میں یہ بعض اوقات صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ لوگ اعتراض پہ اعتراض کیے چلے جاتے ہیں، نکتہ چینی کو مشغلہ بنا لیتے ہیں، ان کے ہاں کوئی بات سنجیدگی سے سنے جانے کا امکان ہی نہیں ہوتا، ہر تیسرے جملے میں طنز و تعریض کا کوئی تیر ہوتا ہے. طنز و تعریض اور ٹھٹھے مخول کی طرف مائل ہوں تو نہ صرف یہ کہ اس حالت میں ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ ارادہ کر کے چلے گئے کہ آج بات سنانی ہے، لیکن اگر لوگوں کے اوپر اس طرح کی ہذیانی کیفیت طاری ہے تو پھر دائی کو کیا کرنا چاہیے. تو نہ صرف یہ کہ اس حالت میں ان کے سامنے دعوت پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعوت پیش کر دینے کے بعد بھی اگر مخاطب پر اس طرح کا دورہ پڑ جائے تو دائی کو چاہیے کہ بحث ختم کر کے وہاں سے ہٹ جائے اور اپنی بات کسی دوسرے مناسب موقع پر لوگوں کے سامنے پیش کرے. یعنی یہ طے نہیں کر لینا چاہیے کہ مجھے تو آج بات پہنچا کے ہی جانا ہے اور مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دینا ہے. نہیں، بعض اوقات اعراض کر کے، گریز کر کے آدمی ہٹ جاتا ہے، پھر کسی مناسب موقع پر بات کہہ دی جاتی ہے. یہ کوئی جیت ہار کی بازی نہیں ہے، یہ دردمندی سے بات پہنچانا ہے، اور اس میں خیرخواہی اور دردمندی کے جذبہ محرکہ کو کبھی مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ بھی انعام میں ہے، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے پاس باہر نہ بیٹھو. یعنی اس موقع پر گریز، اعراض، بس چلے آئیے، اٹھ کے الگ ہو جائیے. یہی رویہ ہے جو ایک سچے دائی کو اختیار کرنا چاہیے. 5, دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت میں خشکی، دراز نفسی، موقع بے موقع بات کہنے کے لیے بیتابی، بے ضرورت تکرار اور کلام میں یکرنگی اختیار کر لینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دیکھیے کیا چیزیں ہیں۔ وہ دعوت میں خشکی، یعنی بات ایسے کرنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے۔ آپ بات کرتے کرتے کوئی لطیف بات کہہ سکتے ہیں، کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ آپ ایک بات اگر محسوس کریں کہ کچھ لمبی ہو رہی ہے تو کچھ گریز کے راستے اختیار کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے بالکل ایک خشک موضوع نہ بن کے رہ جائے۔ دراز نفسی، یعنی بات شروع کی ہے تو اب معلوم نہیں کب ختم ہوگی۔ مختصر، متعین، محدد، بہت پریسیژن سے اپنی بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موقع بے موقع بات کہنے کے لیے بیتابی، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صاحب نے اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کر دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی بالبداہت غلط ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً تردید کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بعض اوقات اس بات سے گریز کر کے ایک دوسرے پہلو سے اپنی بات پیش کر دی جاتی ہے اور فی الوقت اس چیز پر تنقید کو یا اس کی غلطی واضح کرنے کے عمل کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بے ضرورت تکرار اور کلام میں یکرنگی اختیار کر لینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح جب مخاطب کسی ایسی دلچسپی میں منہمک ہو کہ جس کو چھوڑ کر دعوت کی طرف متوجہ ہونا اس کی طبیعت پر گراں گزرے، اس وقت بھی اس کے سامنے دعوت پیش کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ آپ گئے، لوگ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی کھیل دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ میں اب آیا ہوں تو مجھے دعوت پیش کر کے ہی جانا چاہیے۔ نہیں، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ اس وقت لوگوں کا انہماک ایک ایسی چیز میں ہے کہ جو ان کی ساری توجہات کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں۔ کوئی بات بھی اس سے ہٹ کر اگر کی جائے گی تو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ عن ابی وائل قال کانا عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتن کل یوم قال اما انه یمنی من ذلک انی اکرہ ان امل لکم وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةِ السَّامَّةِ عَلَيْنَا۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں یہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگوں کے لیے یہ بھاری نہ ہو جائے، میں بھی اسی طرح ناغا کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناغا کر کے نصیحت کرتے تھے کہ ہم بیزار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ خود دین کے اپنے نظم میں کیا اہتمام کیا گیا ہے۔ یعنی ہم روزانہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ان میں کوئی واعظ نہیں ہے، کوئی خطبہ نہیں ہے، مقرر نہیں کیا گیا، لیکن ایک دن ہفتے میں مقرر کر دیا گیا ہے جس میں مختصر طور پر دو خطبے دیے جاتے ہیں، دوسرے میں کچھ دعائیں کی جاتی ہیں اور پہلو میں کچھ تذکیر و نصیحت۔ ریاست کے لیے بھی دعوت کا یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر روز حکمران یا ان کے نمائندے کچھ نہ کچھ واعظ و تذکیر فرماتے رہیں۔ علماء کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کچھ تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو اسی چیز کا لحاظ رکھیں۔ یعنی وقفہ یہ لازمی ہے، اگر اس کی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جائے گی تو وہی بات جو اس روایت میں کہی گئی ہے کہ لوگ اکتا جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اختصار کو خطیب کی دانشمندی کی علامت قرار دیا ہے۔ مختصر بات، بہت ایجاز کے ساتھ، ایسے کہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ چنانچہ فرمایا، ان طول صلاۃ الرجل و کسر خطبت ہی معنت من فقہ فعطیر الصلاح وقصر الخطبہ و ان من البیان صحرا۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کی دانش مندی کی علامت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نماز تو چند منٹ میں پڑھا کے فارغ ہو گئے، اس میں خضوع، خضوع، اللہ کی عنابت، اس کی طرف توجہ، یہ ذرا کم ہی ہوگی، لیکن تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے یا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بس پھر آپ انتظار کرتے رہیے، معلوم نہیں کب ان کا دل بھرے گا اور کب آپ کی جان چھوٹے گی، تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کی دانش مندی کی علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبے کو مختصر کر دو، اور جان لو کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ اس میں یہ توجہ دلائی ہے کہ بیان میں حسن خوبی پیدا کرنے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، طول کلام سے اگر آپ لوگوں کو اکتا دیں گے تو پھر آپ کی بات کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے ایک جلیل القدر صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حدث الناس کل جمعۃ مرہ فإن ابیت فمرتین فإن اکثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس حاذ القرآن ولا الفینك تاتی القوم وهم فی حدیث من حدیثهم فتقص علیہم فتقطعوا علیہم حدیثهم فتملهم ولكن انصت فإذا امروك فحدثهم وهم یشتهون۔ لوگوں کو ہر جمعے کے دن واعظ و نصیحت کرو، پھر اگر اس سے زیادہ ہو تو ہفتے میں دو مرتبہ، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہو تو تین مرتبہ۔ لوگوں کو اس قرآن سے بیزار نہ کرو، اور میں تمہیں اس طرح نہ دیکھوں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں لگے ہوں اور تم ان کی بات میں مداخلت کر کے انہیں بات سنانا شروع کر دو، اور اس طرح انہیں بیزار کرو، یہ نہیں بلکہ خاموش رہو، پھر جب لوگ فرمائش کریں تو انہیں سناؤ اس طرح کہ وہ خواہش سے سنیں۔ یعنی انہوں نے فرمایا ولیکن انصت فإذا امروك فحدثهم، یعنی خاموش بیٹھ جاؤ، لوگ فرمائش کریں، وہ چاہیں کہ وہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، فحدثهم پھر ان سے بات کرو، وہم یشتہونہم یعنی ان کی خواہش کو دیکھو، وہ اس وقت تیار ہیں، ذہنی طور پر بات سننے کے لیے آمادہ ہیں، اگر آمادگی ہے، تیاری ہے، پھر بات کہی جائے گی تو وہ دل میں اترے گی۔ تو انہوں نے خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ حدث الناس کل جمعۃ مرہ، یعنی بس جمعے کا ایک دن کافی ہے، اسی ایک دن کچھ لوگوں کو نصیحت کر دو۔ لیکن اگر زیادہ ہی شوق ہے یا لوگوں کا مطالبہ ہے، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ دو دفعے صحیح، فإن اکثرت فثلاث مرار یعنی زیادہ سے زیادہ ہفتے میں تین مرتبہ، ولا تمل الناس حاذ القرآن اس قرآن سے لوگوں کو بیزار نہ کرو، لوگ اکتا جائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ اس چیز کا لحاظ کرو کہ لوگوں کی رعایت ملحوظ رہے۔ اس میں خاص طور پر یہ جو آخری بات فرمائی کہ ولا الفینك تاتی القوم وهم فی حدیث من حدیثهم فتقصوا علیہم فتقطعوا علیہم حدیثهم فتملهم، یعنی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے پاس جاؤ، وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی بات میں مداخلت کر کے انہیں بات سنانا شروع کر دو اور اس طرح انہیں بیزار کرو، یہ نہیں، خاموش بیٹھو، لوگ فرمائش کریں تو انہیں سناؤ اس طرح کہ وہ خواہش سے سنیں، اس کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے۔ چھ، دائی حق کو جس طرح بے موقع اپنی بات کہنے سے احتراز کرنا چاہیے، بے موقع اپنی بات کہنے سے احتراز کرنا چاہیے، اسی طرح ہر وقت ان مواقع کا منتظر بھی رہنا چاہیے جب وہ محسوس کرے کہ دل کے صدف کسی خاص صورتحال کی وجہ سے اس ابر نیسانی کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار اور روح کے دریچے اس نسیم جاں فضا کے لیے بالکل باہ ہیں۔ یعنی لوگ آمادہ ہیں، لوگ تیار ہیں، انہوں نے دل کے دروازے کھول دیے ہیں، وہ بات سننے کا تقاضا کر رہے ہیں، صورتحال ایسی ہے کہ اب وہ بات سنیں گے، ان کے دل نرم ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے ہر دائی کو، اگر یہ ہے تو پھر اس کو اپنی بات کہنی چاہیے، پھر گریز نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کے مواقع کا منتظر رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ لوگ کب اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کہی جائے گی تو اس کو وہ یہ سمجھیں گے کہ بہار جو ہمارے لیے لائی گئی ہے، یہ گلستان ہے جو ہمارے لیے کھلایا گیا، یہ لالہ و گل ہیں جو ہمیں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ نسیم جان فضا ہے اور یہ ہمارے مشام جان کو معطر کرے گی، یہ صورتحال ہو تو بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یوسف صدیق نے اس طرح کے ایک موقع پر کس شوق و محبت سے پس دیوار زندہ یہ دعوت اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے اور بڑا دل نواز مقام ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہر آدمی کو معلوم ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور جیل میں بھی بالکل بے قصور، وہ اپنے وطن میں نہیں تھے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان کی حمایت میں ایک کلمہ کہنے دینے والا بھی نہیں تھا۔ کئی برس تک وہ جیل میں رہے۔ اس میں ان کے جیل کے ساتھیوں میں دو لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھے، اور یہ خیال کر کے کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، ان کے پاس اپنا خواب پیش کر کے کچھ تعبیر پوچھتے ہیں، وہ چلے گئے۔ اس موقع پر وہ آمادہ ہیں، ضرورت ان کی ہے، تعبیر یہ بتا سکتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھیے کس شوق کے ساتھ پھر اپنی دعوت پیش کرنے کا موقع نکالا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ دی ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تاکل الطیر من نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ اور اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، یعنی انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں۔ انی ارانی احمل و فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بھلے آدمی ہیں۔ انا نراک من المحسنین، یعنی اب اندازہ ہو گیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی بات کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں اگر کوئی بات کرنے بھی والا ہوں تو زیادہ لمبی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم ہی کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ تمہید کی بات کہہ کے کیسے راستہ نکالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ نہیں اپنایا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ نہیں اپنایا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی اپنی بات کہاں سے شروع کی ہے، ان بزرگوں کا بھی تعارف کرا دیا ہے، جن سے ظاہر ہے کہ وہ بھی واقف رہے ہوں گے، جن کی دعوت وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اپنا پورا سلسلہ بھی واضح کر دیا ہے، اور صحیح پس منظر میں کھڑے ہو کر اب وہ بات کر رہے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے شکر گزار ہونے کی بجائے وہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ زندہ کے ساتھیوں، کیا بہت سے رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن کو پوچھتے ہو وہ بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ سارا اقتدار صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو مت پوجو، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یعنی دیکھیے کس خوبصورتی سے بات کہاں سے شروع کی، اپنا تعارف کرایا، یہ بتایا کہ میں اس راستے کو چھوڑ چکا ہوں، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم چھوڑو۔ ظاہر ہے کہ شرک ایک زمانے میں بڑے غلبے پر رہا ہے، اور اکثر و بیشتر مصری تہذیب میں بھی ہم کو اسی کے آثار ملتے ہیں۔ اس صورتحال میں، اس پس منظر میں کہاں سے بات شروع کی، پھر اس کی تردید کی، پھر توحید کی دعوت پیش کی، پھر اس کا استدلال نمایاں کیا، اور بہت مختصر طریقے تھے، اور جب اپنی بات کہہ دی تو پھر ختم کہاں کی۔ زندہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے، اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ یعنی آخر میں ان کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی، یعنی وہ جس کام کے لیے آئے تھے اس کو بھی معلق نہیں کیا، لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات کہہ دی۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی یوسف صدیق کی اس دعوت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر واقعے کی پوری تصویر چشم تصور کے سامنے لائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی جیل میں داخل ہوتے ہیں، دونوں خواب دیکھتے ہیں، انہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ قید خانے کے آدمیوں میں ہر اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے آدمی ان کو نظر آتے ہیں جن کی طرف اس غرض کے لیے وہ رجوع کر سکتے ہیں، چنانچہ حسن عقیدت و احترام کے جذبے کے ساتھ اپنے خواب وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر یہ نہیں کرتے کہ انہیں خواب کی تعبیر بتا کر رخصت کر دیں، یا ان کے جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ان پر اپنی شخصیت و بزرگی کا رعب جمانے کی کوشش کریں اور اس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہیں، بلکہ وہ ان کے اس التفات کو غنیمت سمجھ کر وہ دعوت ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو ان کے دل سے لگی ہوتی ہے۔ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔